This is VOA News. I'm Jim Bertel. China says 17 more people have become infected with a new coronavirus strain. This is fanning fears it will spread further as hundreds of millions of people travel to celebrate the upcoming Lunar New Year. Meanwhile, U.S. health officials are now screening for the virus at three airports. More from VOA's Michelle Quinn.
Families wait in the San Francisco airport arrival lobby as passengers on a flight from Wuhan, China, go through a health screening to see if they have flu-like symptoms that may be linked to a virus that has alarmed health officials worldwide. Johnny Tang, a tech worker in Silicon Valley, was waiting for his parents to visit.
Because they know there was a planned visit to here, then I think for the past week they just stay in home to avoid any contact of any potential risk.
The virus is believed to have started in Wuhan, a city in central China. It belongs to the same family of coronaviruses that include severe acute respiratory syndrome, SARS. SARS killed nearly 800 people globally during an outbreak 17 years ago. It also started in China. Michelle Quinn, VOA News, San Francisco.
Military sources say more than 80 Yemeni soldiers have been killed and scores injured in a missile and drone attack blamed on Houthi rebels in central Yemen. Saturday's strike follows months of relative calm in the war between the Iran-backed Houthis and Yemen's internationally recognized government, which is backed by a Saudi-led military coalition. SpaceX will try again in less than an hour to test its emergency escape system on its new crew capsule. High wind and waves at the recovery site forced the company to scrub Saturday's test. From Washington, you're listening to VOA News. Hong Kong police fired tear gas Sunday at thousands of protesters gathered in a public park. Police in riot gear made several arrests as the authorized protest in Chatter Garden turned into a march on the streets near the city's Legislative Council building. This is the latest in a series of anti-government protests held regularly since June in opposition to a proposed bill that would have allowed Hong Kong citizens to be extradited to the mainland. Germany is bringing together the key players in Libya's long-running civil war today in Berlin. The goal is to curb foreign military meddling, solidify a ceasefire, and help relaunch a political process to determine the North African nation's future. The bodies of the 11 Ukrainians who died when an Iranian missile shot down a passenger plane have arrived in Ukraine for a farewell ceremony. They were among the 176 people killed in the January 8th catastrophe when a Ukrainian Airlines plane heading to Kiev was brought down shortly after takeoff from Tehran. Meanwhile, the Iranian official leading the investigation appeared to backtrack Sunday on plans to send the flight recorders abroad for analysis, a day after saying they would be sent to Kiev. He said Iran is working to recover the data and cabin recordings and that it may send the flight recorders to Ukraine or France. But as of yet, they have made no decision. The U.S. lawmakers managing the impeachment case against U.S. President Donald Trump have filed a brief laying out their arguments supporting charges of abuse of power and obstruction of Congress against the president. The president's legal team issued a rejection of the House's impeachment, calling the charges against Mr. Trump a dangerous attack on Americans and their right to vote. President Trump's impeachment trial starts Tuesday in the Senate. Forecasters are warning of severe storms in Australia's fire-hit state of Victoria. Recent heavy rains have dampened many of the country's bushfires, but also led to power cuts and road closures. Meanwhile, Reuters' Emma McCarthy reports tourists are beginning to return to the country.
Coming into dock, the first cruise ship returned to bushfire-ravaged Kangaroo Island in Australia on Sunday. Kangaroo Island is renowned for its wildlife, but the recent bushfires have burnt more than 200,000 hectares of land, putting several species at risk. For passengers, supporting the local economy is a top priority.
And we just want to come ashore to spend some money and to try and help the locals.
The Australian government also said on Sunday it will allocate more than $50 million to the country's lucrative tourism industry. Tourism accounts for more than 3% of the country's annual economic output.
That is Reuters' Emma McCarthy, and I'm Jim Bertel, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। तालिबान की अमरीका को आरजी जंग बंदी की पेशकश। क्या अमरीका के आवाम को अफगानिस्तान जंग के बारे में सच बताया गया? एक रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में शादी से कबल जोड़े को खानदानी मनसूबा बंदी से आगाह करना और थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना लाजमी करार दे दिया गया। ये कैसी पेशरफ्त है? सेगमेंट अलिफ से ये तक बात हम करेंगे तालीम पे। डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ मेहमान होंगी। पूछेंगे उनसे कि तालिब इल्मों का समाजी खिदमात के शोबों में रजाकाराना तौर पर कुछ अरसा काम करना क्यों जरूरी है। प्रोग्राम सेहत जिंदगी है, उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में पड़ने वाली शदीद सर्दी के असरात के ऊपर और अच्छी गजा या मुनासिब गजा कैसे इसमें मददगार हो सकती है। माहिर गजायात आयशा खालिद हमारे साथ होंगी। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में बात होगी बांग्लादेश की टीम के दौरे पाकिस्तान पे, PSL 5 पे और पाकिस्तान की टीम में शामिल होने वाले नए चेहरों पे। इसके अलावा कुछ खसूसी रिपोर्टें भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब और इसमें हम बात करेंगे तालिबान की अमरीका को आरजी जंग बंदी की पेशकश। इससे पहले कि हम इस पेशकश के ऊपर आएँ, अफगानिस्तान की जंग से मुतालिक अमरीका में और अमरीका के अवान नुमाइंदगान में यानी जो लोअर हाउस है कांग्रेस का, उसके अंदर एक बहस चल रही है। बाकायदा एक समात या शहादत जिसको आप कह सकते हैं, वो ये कि क्या ये जंग जीतने के काबिल थी और इसके ऊपर $1 trillion और 2400 से ज़्यादा जिंदगियां जो हैं वो सर्फ हो चुकी हैं। सो इस जंग से कितना फ़ायदा हुआ या इस जंग के बारे में जो मालूमात हासिल होती रही या जो मालूमात आगे भिजवाई जाती रही वो कितनी दुरुस्त थी, इस पे सवालात उठाए जा रही हैं। और यहाँ पे पेंटागन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल हैं जिनका ये ओहदा तख्लीक किया गया था इसी मकसद से कि अफगानिस्तान के अंदर जो जंग है उस पे होने वाले अखराजात, उसमें ज़ियान ना हो, बेजा असराव ना हो और बाकी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सके। सो ये एक कहना चाहिए कि वॉच डॉग का ये पोस्ट थी या ओहदा था। तो उनके जो वॉच डॉग हैं वो यहाँ पे पेश हुए हैं और उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको एक रिपोर्ट सुनवाते हैं। उनका मौकफ बहरहाल ये है कि अफगान जंग के बारे में बहुत सारी बातें सच नहीं थी जो आपने लोगों को बताई गई। तो आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर एनालिसिस शामिल करेंगे। तकरीबन 2 अशरों और कई इंतजामिया पर मुश्तमिल अफगानिस्तान की जंग अमरीका की तारीख की तवील तरीन जंग है। कांग्रेस के अराकीन कहते हैं कि इससे सबक सीखने की जरूरत है।
The lack of coordination, the misuse of funds, and insufficient training for Afghans has failed to reduce violence.
नुमाइंदगान के डेमोक्रेट रुकन माइकल मिकाल कह रहे हैं कि राबताकारी में फुकदान, फंड्स का गलत इस्तेमाल और अफगानिस्तान के लिए नाकाफी तरबियत मुल्क में तशद्दुद के खात्मे में नाकामी के असबाब हैं। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल बात है। साल 2001 के बाद से जब अमेरिका और इत्यादी फोर्सेज ने अफगानिस्तान पर हमला किया था 2400 अमरीकी एहलकार हलाक हो चुके हैं। इस तनाजे पर अमेरिका के तकरीबन $1 trillion खर्च हुए हैं। जान सोप को सिगार के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल हैं। ये निगरान ओहदा कांग्रेस ने तश्कील दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर तामीर नाव की कोशिशों में वसाइल के ज़ियां या गलत इस्तेमाल की निगरानी की जा सके। उन्होंने बुध के रोज़ हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी को बताया कि अफगानिस्तान में अमरीकी जंग में पेशरफ्त से मुतालिक दरोगोई बाकायदा एक वजह के सबब रही है।
यू क्रिएट फ्रॉम द बॉटम अप एन इंसेंटिव बिकॉज़ ऑफ शॉर्ट टाइम फ्रेम्स, यू आर देयर फॉर 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और
वो बता रहे हैं कि वक्त कम होने के सबब आप एक तहरीक तश्कील देते हैं। आप वहाँ 6 माह के लिए हैं, 9 माह के लिए या 1 साल के लिए, ताकि आप कुछ कामयाबियाँ दिखा सकें और फिर सिलसिला वार इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाता है। आपको तब पता चलता है जब सदर अफगानिस्तान में इस कामयाबी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि असल में मिली ही नहीं होती। और मेरे ख्याल में ये आम मसला है उठाने के लिए, ना कि ये बात कि कहां कहां झूठ बोला गया। ये समात उसके एक माह बाद हुई है जब वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि हुकूमती अहदेदारों ने आवाम को गुमराह किया और ऐसे शवाहिद को छुपाया जिनसे साबित होता था कि जंग जीतना मुमकिन नहीं रहा। अखबार ने सिगार की दस्तावेजात को जिम्न में हवाला बनाया है, लेकिन रिचर्ड बाउचर जो बुश इंतजामिया में जनूबी एशिया के लिए मुआविन वजीर खारजा थे, कहा है कि शहरियों को बाकायदा मनसूबाबंदी से गुमराह नहीं किया जाता।
The idea that if we just came up with a better plan, a better strategy, a better training program, that somehow we could create in Afghanistan the kind of government.
Skype par guftugu karte hue Richard Boucher keh rahe hain ki hamara jo khayal tha ki ek behtar hikmat amli behtar tarbiyati program se hum ek aisa Afghanistan takhleeq kar sakte hain jahan ek baslahiyat hukumat ho ahl ho aur wo aam awam ki himayat hasil karne ki ahl ho aur is istehkam ko yakeeni bana sakti ho. Mere khayal mein ye soch us mulk aur wahan ke logon ko dekhte hue haqeeqat pasandana nahi thi. ان ناکامیوں کے باوجود تجزیہ کار کہتے ہیں کہ علاقے سے جلد بازی میں نکلنا ہلاکت خیز ترین نتائج کا سبب بنے گا. اسکاٹ سمتھ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں
We're at a stage where we know we want to withdraw, but we want to do it responsibly, and that requires a negotiation process.
ہم ایک ایسے سٹیج پر ہیں جہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اس کو ذمہ داری سے کرنا ہوگا اور اس کے لیے مذاکرات کے عمل کی ضرورت ہے. ٹرمپ انتظامیہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ کسی امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
جی سامعین، آپ نے رپورٹ بھی سنی اور تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ افغانستان میں طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ امن بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے عارضی جنگ بندی کی پیشکش کرتے ہیں. خبر رسان ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی یہ رپورٹ ہے اور اس میں کے مطابق اس پیش رفت سے آگاہ طالبان عہدیداروں نے یہ تصدیق کی ہے کہ امریکی ایل چی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد ان کو اس پیشکش سے آگاہ کر دیا گیا ہے جس کے تحت طالبان 7 سے 10 روز کے لیے جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں. طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ طالبان کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جنگ بندی کے باعث دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہونا مشکل ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ بعض جنگجوؤں کی یہ رائے تھی کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد اسی جوش و جذبے سے میدان میں جانا آسان نہیں ہوگا اور ان جنگجوؤں کا استدلال یہ بھی ہے کہ طالبان کی کاروائیاں ہی ہیں جن کی وجہ سے امریکہ مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا ہے. اس ضمن میں طالبان نے قطر میں ایک دستاویز زلمے خلیلزاد کے حوالے کی ہے. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کا سیاسی دفتر قائم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. اس نئی پیشکش کے اوپر انالیسز لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب رستم شاہ مومن صاحب، ممتاز تجزیہ کار ہیں، افغان امور کے ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان کے سابق سفیر افغانستان کے لیے. مومن صاحب، بہت شکریہ آپ کا. کیا دیکھتے ہیں اس افغان پیس پروسیس کے اندر، عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے اور اگر ہو جاتی ہے تو کیا یہ کسی طویل مدت امن معاہدے کی طرف لے کے جا سکتی ہے؟
دیکھیے، اگر یہ بات صحیح ہے، اگر وہ جنگ بندی پر راضی ہوتے ہیں 7 یا 10 دن کے لیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ در پردہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہو گئی ہے، کچھ کنسنسس جو ہے اس کی طرف دونوں فریق بڑھ رہے ہیں. کیونکہ طالبان نے پچھلے سال عید الفطر کے موقع پہ 3 دن کے لیے جنگ بندی کی تھی، لیکن اس جنگ بندی پر بھی طالبان کے رینکس میں کافی اختلاف پایا جاتا تھا. طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی ایک امریکی چال ہے، اگر ایک مرتبہ لوگ ہتھیار چھوڑ کے دیہات کو چلے جاتے ہیں تو پھر ان والنٹیئرز کو دوبارہ لڑوانا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے وہ اس پہ راضی نہیں ہو رہے.
صحیح.
لیکن اب اگر اس پہ راضی ہو گئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کوئٹ پرو کو کچھ لو دو ضرور ہوا ہے، جس کا ابھی وہ کوئی منظر پہ نہیں آیا کہ کیا کوئٹ پرو کو ہوا ہے، لیکن کچھ ضرور ہے جس کی بنا پہ، جس کو بنیاد بنا کے طالبان نے یہ ایگری کر لیا ہے کہ وہ 7 یا 10 دن تک جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہیں.
صحیح. تو یہ جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے، یہ بھی تھا ابھی پچھلے دنوں جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پہ تھی، تو ان دنوں بھی طالبان کے اسپوکس پرسن نے وائس آف امریکہ سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم تقریباً معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اس خطے کے اندر اگر کوئی کشیدگی ایران امریکہ ہو رہی ہے تو اس کو امپیکٹ نہیں کرے گی. لیکن ان کے ورڈ تھے کہ ہم آلموسٹ تمام جو اس کی جزیات ہیں اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے. سو کوئی بڑا اعلان ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آئندہ کچھ دنوں میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈرافٹ پہلے تیار ہو چکا ہے، جس پہ انیشل بھی ہو چکے ہیں اور جس کی ایک نقل قطر گورنمنٹ کو بھی دی جا چکی ہے، اسی ڈرافٹ میں کچھ معمولی رد بدل کر کے اسی پہ دستخط کیے جائیں گے اور اسی کو جو ہے ایک ایگریمنٹ قرار دیا جائے گا، اور اس میں ایک معینہ وقت کے اندر اندر امریکہ کی وہاں سے واپسی بھی ہے، اور جو 4 بڑے بڑے بیسز ہیں ان کے بارے میں بھی اس ڈرافٹ میں نکات موجود ہیں، اور اس بارے میں بھی موجود ہیں کہ طالبان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اپنے ملک میں القاعدہ یا کسی اور تنظیم کو جڑنے جو ہے وہ نہیں کرنے رہیں گے, ان کی پریزنس کو ناقابل برداشت بنائیں گے. تو یہ وہی دستاویز جو ہے وہی میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اسی کو ریٹریٹ کیا جائے گا.
رستم شاہ محمد صاحب, میں نے جس رپورٹ کا حوالہ دیا, امریکہ میں عین اس وقت گفتگو ہو رہی ہے باقاعدہ ایوان زیری میں, لوئر ہاؤس میں جس کو ہاؤس آف ریپرزینٹیو بھی کہتے ہیں, یہاں پہ پینٹاگون کے واچ ڈاگ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بارے میں اپنے لوگوں کو زیادہ سچ نہیں بتایا گیا. اگرچہ جو سابق اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ رہے ہیں رچرڈ باؤچر, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی کوئی شعوری کوشش نہیں ہے. لیکن تو اینی وے, اگر یہ آتا ہے سامنے, تذکرہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں لوگوں کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں سچ نہیں بتایا گیا جو انالسٹ کے بقول کبھی جیتنے کے قابل ہی نہیں تھی, انوینیبل تھی ہمیشہ سے, اور سابق سیکرٹری جس کا حوالہ میں نے دیا وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری یہ خیال بہرحال درست نہیں تھا کہ ایک مستحکم حکومت جو اپنے لوگوں سے کنیکٹ ہو وہ ایک نئے افغانستان کی تعمیر میں مددگار ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے وہاں پہ جو لوکل یا اس ملک اور اس ملک کے عوام کی کہنا چاہیے جو زمین کے اوپر حقائق تھے ان کو درست ایویلیویٹ نہیں کیا ہے. تو کیا کہیں گے, یہ رپورٹ, یہ اعتراف اس وقت طالبان کو زیادہ انکریج کر سکتا ہے کہ یہ انوینیبل ہے امریکہ کے لیے, ان کو تو ہر صورت جانا ہے, تو وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ؟
اس رپورٹ کا کوئی اثر طالبان پہ اس لیے پڑنے والا نہیں ہے کہ ایسی رپورٹس پہلے بھی آ چکی ہیں اور طالبان کو اچھی طرح علم ہے کہ امریکہ 18 سال تک تو وہاں رہا, 5 سال 4 سال اور بھی اگر وہاں رہے گا تو سچویشن میں کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں آئے گی, افغان لوگ جو ہیں وہ لڑتے رہیں گے. تو یہ صرف یہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیلیبریٹ ایسی ایفرٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کو صحیح پکچر نہ بتائی جائے. ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کوشش نہ ہو, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے حالات کا بڑا غلط اندازہ لگایا اور وہ یہ سمجھے کہ طالبان کی حکومت 1 مہینے میں ختم ہو گئی, اب جو ہے ان کی مرضی کی حکومت وہاں رہے گی. یہ بڑا غلط اندازہ تھا, بہت افغان کلچر کو, افغان نامز کو, ویلیوز کو ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی.
مومن صاحب, آخری سوال کرنا چاہوں گا, یہ افغانستان کی ریکنسٹرکشن, تعمیر نو کہہ لیں, نیشن بلڈنگ کہہ لیں, اس پس منظر میں بھی ہے کہ آخر 20 سال ہو گئے ہیں, 2 عشرے ہو گئے ہیں, امریکہ ہے, اتحادی فورسز ہیں, وہاں پہ جمہوریت کو انجیکٹ کرنے کی کوششیں, ڈیولپمنٹ انسٹرکشن, سوسائٹی کو باقی دنیا سے انٹیگریٹ کرنے کی کوششیں, وہ کتنی کامیاب ہوئیں یا نہیں, یہ اس سے ہٹ کے جو افغانستان کے اپنے لوگ ہیں, ایک عام شہری ہے, اس پہ کیا فرق پڑا ہے ان 20 برسوں میں, اس نے کیا لرن کیا ہے, وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اس وقت 2001 میں, آج وہ بھی ووٹر بن چکا ہے اور بالغ ہے, باشعور ہے, وہ نئی دنیا کے ساتھ کتنا انٹیگریٹ ہونا چاہتا ہے, وار لارڈز اس عرصے میں کتنے مضبوط یا کمزور ہوئے ہیں؟
دیکھیے, کچھ کام تو ضرور ہوئے ہیں کمیونیکیشن سیکٹر میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر میں کچھ کامیابیاں ملی ہیں, کچھ اچیومنٹس تو ضرور ہوئی ہیں, لیکن وہ اس لیے زیادہ ان کا اثر نہیں ہے کہ حکومت کی رٹ جو ہے وہ 50% ایریا پہ ہے, 50% ایریا پہ طالبان یا ان کی حواری ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ٹیکس بھی کلیکٹ کرتے ہیں, کنوائز سے پیسے بھی لیتے ہیں اور کورٹ بھی ایڈمنسٹر کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھوں میں ہے. تو جتنی انویسٹمنٹ کی گئی اس لحاظ سے, اس پروپورشن سے کوئی ترقی نہیں ہوئی, یہ تو بالکل واضح ہے. اور جو اس وقت جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے, انٹرنلی ڈسپلیس لوگ جو ہیں جو باہر چلے گئے ہیں, جو اوپیم کی جو ہے وہ پیداوار بڑھ گئی ہے, جو ہیروئن کی ایڈکٹس زیادہ ہو گئے ہیں, جو وائلنٹ سوسائٹی میں زیادہ آ گیا ہے, جو پولرائزیشن ہوئی ہے سارے افغانستان کی, اور جو نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کا, تو اس کے مقابلے میں جو اچیومنٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہیں.
لیکن جو وار لارڈز ہیں وہ کتنے مضبوط یا کمزور ہوئے ہیں؟
وار لارڈ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے کمزور ہو گئے ہیں, کیونکہ عوام اتنے مایوس ہو گئے ہیں, اتنی فرسٹریٹ ہو گئے ہیں, اور ان کی مجبوریاں, ان کے مسائل, ان کی مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں, कि अब वो वार लॉर्ड्स पे डिपेंड नहीं करते क्योंकि वार लॉर्ड्स मुसलसल उनसे झूठ बोलते रहे हैं, उनसे मुसलसल उनको धोखा देते रहे हैं। तो अब वो जमाना गया, अब नई क्लास आएगी कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की शक्ल में जो भी है, लेकिन वो जो पुराने वार लॉर्ड्स थे उनकी अपने वो जो रेलेवेंस है उसमें इंतहाई कमी आ गई।
सो ये तालिबान हूँ जो एक मुनज्जम मुजाहमती फोर्स है या वार लॉर्ड्स के जो जंगजू हूँ मलेशियाज हूँ, सो ये लोग वॉलंटियर हैं या इनको पे भी किया जाता है?
जहाँ जहाँ उनके पास वसाइल हैं, हुकूमत के गोदाम पे कब्जा करते हैं, असला खान पे कब्जा कर लेते हैं, खानों पे कब्जा कर लेते हैं, तो वो तालिबान के लिए माल गनीमत बन जाता है। जो वहाँ डायरेक्टली जिस जिन एरियाज को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहाँ से वो टैक्स वसूल करते हैं, सड़कों पे जो कन्वाइज वगैरह जाते हैं, हत्ता कि अमेरिकन कन्वाइज से भी वो टैक्स वसूल करते हैं, तो वो उनकी आमदन का जरिया है। उसमें गड़बड़ी होती है, ये नहीं है कि सारे अफगानिस्तान के लोग तालिबान को चाहते हैं या तालिबान के हक में वोट देंगे या तालिबान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेटिव वो इस वक्त जो है वो समझते हैं कि दाइश को और फदाई महाज को, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को, इनको अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो वो हुकूमत दे सकती है जिसमें कि तालिबान शामिल हो, और इसीलिए ईरान चीन और रूस अब तालिबान के साथ जो है वो रबतों में है। ये इस वक्त सूरत हाल है।
लेकिन बाकी जो वार लॉर्ड्स हैं उनके वॉलंटियर, उनके जंगजू, उनकी मिलिशियाज को कौन कैसे रकूम अदा करता है, वो कैसे चलते हैं उनके साथ?
वो तो जो मकानी या तो उनको अगर वो प्रोगवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट से उनको कुछ पैसे मिलते हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ उनका वो नहीं है तो वो खुद जहाँ जहाँ उनका रसूख चलता है लोग उनके पास पैसे वगैरह या जबरन या वो अपनी मर्जी से वो उनके वो, लेकिन उनकी वो हालत भी है उनके पास वो फोर्सेस नहीं है, उनके पास ज्यादा 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 80 लोग होंगे, वो उनको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि उनके पास 5,000-6,000 लोग होंगे जिनको वो सपोर्ट करने के लिए वो फंड लेते थे।
बहुत चूंकि ये मालूमाती सा सेगमेंट हो गया तो इसलिए मैं आखिरी सवाल इसमें एडिए एक और भी पूछना चाहूँगा कि अगर हम इस वक्त एक जैसे नक्शा हो अफगानिस्तान का हमारे सामने और हम देखना चाहें कि वॉर लॉर्ड्स कहाँ कहाँ ज्यादा मुअसर हैं या अब भी ऑपरेट कर रहे हैं और कौन कौन से बड़े नाम हैं, तो क्या नाम जहन में आते हैं आपके?
देखिए दोस्त हैं, फिर अता मोहम्मद नूर है वो जिनका ताल्लुक पहले जमीत इस्लामी से था, दोस्तम का ताल्लुक जुम्बिश मिल्ली से है, फिर मुहक्क है उनका ताल्लुक हिज्ब वहादत से है, इसी तरह दीन मोहम्मद है उनकी अपनी पार्टी है, फिर जो है वो हिराज के इस्माइल खान हैं उनकी अपनी पार्टी अपना ग्रुप है, और कुछ फदाई महाज वाले वो तो छुपे हुए अंडरग्राउंड हैं, जो दाइश वाले हैं वो तो एक ब्रूटल तंजीम है, वो तो उनकी लीडर का तो किसी को पता नहीं है लेकिन वो इस वक्त भी ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी लोग जो हैं या तालिबान के साथ हैं या हुकूमत के साथ।
बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, साबिक सफीर पाकिस्तान के, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे दो डेवलपमेंट हुई हैं जिनका ताल्लुक जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत से है बल्कि खानदानी सेहत से है। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में शादी से पहले खानदानी मंसूबा बंदी से आगाही लाजमी करार देने का फैसला किया गया है और दूसरा ये कि थैलेसीमिया जो खून पैदा नहीं करता जिस बीमारी के अंदर बच्चों का और वो बड़ी मुश्किल वक्त गुजारते हैं اور عام طور پہ جس کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا کہ وہ کزن میرجز کا نتیجہ ہوتا ہے, یعنی خاندان کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں, سو بتایا گیا ہے کہ اب اس کو بھی تھلیسیمیا کو بھی روکنے کے لیے فیصلہ کیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہ جو بھی لوگ رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے جا رہے ہیں, جو کپل, ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ کتنے ولنریبل ہو سکتے ہیں ان کی جو فیوچر جنریشن ہے ان دونوں چیزوں سے. سو اس پہ بات کرتے ہیں. رخشندہ ناز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ویسے اس وقت ان کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے بورڈ پرسن کی, لیکن چونکہ انہوں نے پرائمریلی عورت کی حقوق, ان کے رائٹس, ان کے لیے آواز اٹھانا اور اویئرنیس پہ کام کرنا شروع کر رکھا ہے, تو ہم انہیں پھر بھی زحمت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرامز میں ضرور آئیں اور بات کریں ایسے ایشوز پہ جو وومن لائف, وومن ہیلتھ, اس کو وہ امپیکٹ کر سکتی ہے. سو رخشندہ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں.
شکریہ اس بہت اہم موضوع کو اٹھانے کا.
تو دونوں ڈیولپمنٹس کیسی ہیں آپ کے خیال میں, اگر منصوبہ بندی فیملی پلاننگ کے بارے میں کپلز کو, نیولی میرڈ کپل کو اگر پہلے سے پتا ہو تو کیسا ہے, اور اگر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے اگر تھلیسیمیا اس کو بھی پریونٹ کرنے کے لیے میئرز لیے جائیں تو یہ کیسا ہے؟
بہت شکریہ. دیکھیے اس میں جو پہلے میں فیملی پلاننگ والے ایشو پہ بات کروں گی, دیکھیے اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ایشو جڑا ہوا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جو ریموٹ ایریاز ہیں اس میں ابھی تک چائلڈ میرج کا ایشو ہے, اور اس چائلڈ میرج کے ایشو کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی بہت کم چھوٹی عمر میں بچوں کی برتھ ہونا, اور پھر اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے کہ جہاں پہ ایک ایک جو کپل ہے اس کے 10 اور 8 بچے ایک لائف سپین میں, بلکہ کئی جگہوں پہ اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ انڈائریکٹلی اس ان ماؤں کو بھی جو کہ بچپن کی شادی کی وجہ سے جلدی ان کو اس ذمہ داری میں آنا پڑتا ہے, ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ظاہر ہے جو اس قسم کی معلومات ہے آپ تو بڑوں کو ہی دیں گے نا, تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ انڈائریکٹلی جو چائلڈ میرج ہے اس کے کی روک تھام بھی اس کے تحت ہوگی. دوسرا یہ کہ جو خاص طور پہ یہ جو تعلیم ہے, ہمارے یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ ہر طرح کی معلومات تو دے دیتے ہیں, لیکن اس طرح ریپروڈکٹیو جو عورت کے رائٹ ہے ان کے اوپر ہمیشہ ایک ڈینائل رہا ہے, چاہے وہ اس کو ایکسرسائز کرے یا اس کے بارے میں معلومات دے. کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ شادی کی ڈسکس کرتے ہیں, اور جو ڈسکس کرنے والی ہے اس طرح کی جو معلومات ہے اس سے ہمیشہ بچیوں سے, لڑکوں کو تو پھر کہیں باہر سے کچھ نہ کچھ معلومات مل جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ اس کو شرم محسوس کی جاتی ہے یا برا سمجھا جاتا ہے, تو بچیوں کو اس طرح کی معلومات نہیں دی جاتی.
صحیح.
تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم ان کو اپنی ایک صحت کے بارے میں, اپنی جسمانی ساخت کے بارے میں جب پتا چلے گا تو وہ اپنے آپ کو خود بھی پروٹیکٹ کر سکتی ہیں.
صحیح. تو یہ ایک تو اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اب آ جاتے ہیں ذرا تھلیسیمیا کی طرف, اس کا خاتمہ. میں نے دیکھا ہے بچوں کو بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, یقیناً والدین بھی اور جو بھی دیکھے جس کو معلوم ہے کہ اب اس بچے کو زیادہ دیر نہیں رہنا یا جب تک رہنا ہے وہ کسی کے خون کے سارے کے اوپر.
تھلیسیمیا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں خود ایک فیملی ہے جن کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم میرا انٹریکشن,
میرا بھی اور اتفاق سے وہ بھی کے پی سے تعلق ہے, میرا بھی ایک فیملی سے انٹریکشن ہے اور ان کا تعلق بھی کے پی سے. دس از سو انفارچونیٹ.
جی جی. تو اس میں وہ ایک بچی کو کھو چکے ہیں اور ایک بچی ان کی ابھی زندہ ہے, لیکن میں جب دیکھتی ہوں فاطمید یا فرنٹیئر فاؤنڈیشن اس طرح کی جو غیر سرکاری ادارے اور جو سرکاری ادارے کام کرے, ایک بڑی تعداد میں آپ کو خیبر پختونخوا میں سرکاری ہاسپٹلس میں بھی ایک پورا پروگرام چل رہا ہے.
صحیح.
اور اس میں تھوڑی بہت بیت المال کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے, لیکن میں بات کریے کہ وہ بچے اور بچیاں ہیں جو کسی طریقے سے ہاسپٹل تک پہنچ گئے. ایسے بچے بچیاں بھی ہیں ریموٹ ایریاز میں کہ جہاں پہ ان کی فیملی میں ان کو کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے, وہ ان کو زیارتوں پہ لے جائیں گے یا ان کو لگے گا جو لوکل ٹوٹکے ہوتے ہیں وہاں پہ آج بھی, یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
جی آپ کی آواز صحیح نہیں پہنچ پائی. میں اپنے لسنرز کو بتا دوں کہ رکشا یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اچھی ہیں, بھلے وہ شادی سے پہلے فیملی پلاننگ کے بارے میں انفارمیشن ہو, لیکن تھیلیسیمیا کے بارے میں اسپیشلی کہ اگر پہلے سے پتہ چل جائے تو یہ بہت سود مند رہتا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ صرف ٹوٹکوں کے اوپر یا تعویذ دھاگوں کے اوپر رہیں, باقاعدہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس آپشن کی طرف جائیں, اور بہت سارے لوگوں کو اس بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا. بہت شکریہ رکشندہ ناز صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ آپ رہیں, بہت شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, اور سیگمنٹ ہے ہمارا الف سے یہ تک, جس میں ہم تعلیم اور اس سے جڑے ہوئے موضوعات پہ بات کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ممتاز ایجوکیشنسٹ, ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر نور فاطمہ موجود ہیں, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کی ہیڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسیات کے یعنی پولیٹیکل سائنس کے شعبے کو بھی ہیڈ کرتی ہیں. ڈاکٹر نور, بہت شکریہ آپ کا, آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر نور, جیسے پچھلے ہمارے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی تو ضمناً آپ کی گفتگو میں ایک جملہ یہ تھا جس میں والنٹیئرنگ, والنٹیئر کرنے کی ہم بات کر رہے تھے کہ طالب علم اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ مختلف جو سماجی خدمات ہیں یا مختلف شعبوں کے اندر جو سروسز ہیں اس میں وہ والنٹیئر کیسے کر سکتے ہیں. سو آج میں اسی کو موضوع بنانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر تو کافی حد تک یہ لازم ہے, اور حتیٰ کہ اس سے جو اسٹوڈنٹ کے مارکس جو ہیں یا ان کی جو گریڈنگ ہے ان میں بھی ان کو ہیلپ ملتی ہے, اور نیچرلی جب وہ تیار ہونے کے بعد, کوالیفیکیشن مکمل کرنے کے بعد, ایجوکیشن اور سرٹیفیکیشن کے بعد جب مارکیٹ جاتے ہیں تو ان کو ایکسپوئر بھی ہوتا ہے, اور ایک کسی حد تک ایکسپیرینس اس کی بھی ایک بیس بن چکی ہوتی ہے. سو یہ رضاکارانہ طور پہ کچھ وقت وقف کرنا سماجی خدمات کے شعبوں کے لیے, یہ حتیٰ کہ باقی پروفیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر, یہ طلبہ کے لیے کتنا ضروری ہے, اور ان کو اس پہ مائل کون کرے گا, کس طرح سے ان کی اورینٹیشن ہونا ضروری ہے؟
دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی جو کمیونٹی انگیجمنٹ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر, یونیورسٹی کے ساتھ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمارا ڈیولپ ورلڈ ہے اس کے اندر یہ ایک پرٹیکولر پارٹ ہے جو کہ اوبلیگیٹری ہے. اچھا, یہ مجھے کچھ عرصہ یو ایس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے, اور وہ ہم نے جب یہ کہتے تھے کہ اس کا ایک پارٹ جو ہے ول بی جو آپ کا سوسائٹی سے انگیجمنٹ ہے, یا آپ کا جو سول سوسائٹی سے انٹریکشن ہے, یا آپ کا جو باقی کمیونٹی سے جو انٹریکشن ہے, لوکل کمیونٹی, اس کا بھی ایک کچھ ویٹیج ہوگا. تو ان دا بگننگ مجھے یہ بات بھی, چونکہ میں اس بیک گراؤنڈ سے نہیں تھی, تو مجھے تھوڑی کہنا چاہیے کہ آڈ لگی, اور مجھے لگا کہ ہم یہاں پہ یونیورسٹی کے ریسرچ کے طور پر اور فیکلٹی ممبر کے طور پر ہم یہاں آئے ہیں, تو ہم نے واٹ فار وی نیڈ ٹو, اگر ہماری اپنی پرسنل جو بھی ریلیشن شپ ہے, فرینڈس ہیں, ہم ان سے بات تو کرتے ہیں, پھر یہ انگیجمنٹ جو ہے, کمیونٹی انگیجمنٹ کو اتنا ویٹیج کیوں دیا, اور اس کے خاص ایک خاص لیول پہ جا کے اس کو ہمیں ایکسپلین بھی کرنا کہ ہم نے کتنا کمیونٹی انگیجمنٹ کی ہے, اس کا اتنا ویٹیج کیوں ہے. تو وہ اس ٹائم کو گزارنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ تو ٹوٹل پرسیپشن کا فرق ہے, یہ تو ہمیں ٹوٹل پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا ہم جیسے ملکوں کے اندر جہاں ہم اس وقت میں ہوں. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یا میں اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ سول سوسائٹی سے انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فلنتھراپی کام کر دیں, ان کے لیے فلنتھراپک کوئی کام ہو یا چیریٹی کوئی ورک ہو, بس اتنا ہی ہماری جو ہے وہ پرسیپشن تھی. لیکن اب مجھے سمجھ آئیے کہ یہ دس از دا جاب جس کے لیے یونیورسٹیز آر فار دیز تھنگس, کہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے, آپ نے جو نالج کریٹ کیا ہے, اس کو آپ نے اتنا زیادہ باؤنڈریز میں رکھ لیا ہے کہ اس کا اور سوسائٹی کا بہت گیپ ہے.
صحیح,
تو بیسیکلی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر جو اس طرح کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں فیملی لائف بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ پوری فیملی کو انگیج کرتے ہیں اس کے اندر. تو یہ اس لیے ہے کہ اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ ڈیز رکھے ہوتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے یہ ہے جہاں آپ سوشلائز کر سکتے ہیں یا کوئی پیرنٹس آ سکتے ہیں. ادروائز ہمارا یہ ہے کہ جی جو آپ نے ریسرچ پروڈیوس کرنا ہے وہ لائبریریز میں بند ہو جائے گا, وہ تھیسس میں بند ہو جائے گا. آپ ڈگری لیجیے اور جب آپ اس باؤنڈری سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جو نالج کا اور پرٹیکولر جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے اس کے اندر جو گیپ آتا ہے, اسٹوڈینٹس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی انڈسٹری کی پروڈکشن کدھر جا رہی ہے, انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے اور آپ کو کس فیلڈ میں کرنا ہے. وہ ایک ویسے بھی وہ لنکیج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی بیسیکلی آپ نے الٹیمیٹلی کہاں موو کرنا ہے اس کا بہت براڈر لیول کے اوپر جو ہے اس کا اسکوپ ہونا چاہیے اور وہ انگیجمنٹ. اب ہمارے ہاں جو آپ نے والنٹیئرزم کی بات کی تو کچھ عرصہ پہلے تک تو میں سمجھتی ہوں آپ 10-12 اس سے پہلے تک تو آپ دیکھیں نا, اگر آپ اسٹوڈینٹس کو کہتے تھے آپ نے گریجویٹ کیا اب آپ جائیے کسی آرگنائزیشن, ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے اسی میں آپ جائیے کام کیجیے, تو ایک ڈفرینٹ بات تھی. مگر اب جب آپ کرتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں, پرٹیکولرلی میں اس کو انکریج کرتی ہوں اس لیے کہ میں نے بہت کچھ اس چیز سے سیکھا ہے جو آپ والنٹریلی ورک کرتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے, وہ آپ اپنے آپ کے ود ان آتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. ہر چیز کی مٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہوتی لائف میں.
بالکل بالکل.
آج کل بچے جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں وٹ ویل گیٹ آؤٹ آف اٹ, تو یہی سے
ان کے لیے کچھ ریوارڈ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے ریوارڈ بھی. لیٹس سے کہ اگر کوئی کمیونٹیز سروسز میں ہاسپٹل جا رہا ہے, نرسنگ ہوم میں جاتے ہیں,
ایگزیکٹلی جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں آپ کام کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ اس آرگنائزیشن کے ساری بیہیویئر کو دیکھتے ہیں, آپ پروفیشنلس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کانفرنسز فار دیٹ میٹر اگر کوئی ایسا فیلڈ ہے اس میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں, آپ بڑے جو اٹین اچیو لوگ ہیں آپ کو وہ اپرچونیٹی ملتی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ زندگی کو بہت آگے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, جو آپ نے بکس میں نہیں دیکھا ہوتا پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں, وہ آپ کی لرننگ ہے, وہ آپ کا ریوارڈ ہے. تو ریوارڈ از آلویز ناٹ منی, آپ کو سرٹیفکیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ یو کلیم ان یور سی وی کہ جی میں نے فلاں کا کام کیا ہے. سو وہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ والنٹیئرنگ اب والنٹیئرنگ بچے نہیں کرتے کیونکہ اب انہیں لگتا ہے کہ نہیں جی آپ جیسے فارغ ہوئے اس سے آپ کو فوراً ہی ایک ہائی پیڈ لیول پہ آپ پہنچ جائیں اور آپ کو ایک اچھا فورم مل جائے جس پہ آپ کو ہائی پیڈ جاب. ایسا ابھی بھی نہیں ہوگا, ابھی بھی میں بہت بچوں کو جو خاص طور پہ ہمارے ایم ایس کے بچے ہیں ایم اے کے بچے ہیں انہیں میں کہتی ہوں کہ آپ کچھ ٹائم ضرور دو کیونکہ یہ آپ او کرتے ہو.
لیکن ڈاکٹر دیکھیں نا یہ تو آپ انڈیویجول لیول پہ پیغام پہنچا رہی ہیں اور ظاہر ہے ہم اسی وجہ سے بات کہہ رہے ہیں کہ کم از کم چلو اویئرنیس کی حد تک ہمارا تھوڑا بہت ہی کنٹریبیوشن صحیح لیکن ہو, لیکن اس کو باقاعدہ سسٹم کے اندر اس کی بنت کی اور اس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. باقاعدہ ایک نظام موجود ہو, باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن ہو جو اسٹوڈنٹس کا بھی ریکارڈ رکھے ہوئے, جن کو یہ بھی پتا ہے کہ کس ادارے کو ضرورت ہے. لیٹ سے جی ہم آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, 200 بچہ کسی اسکول یا یونیورسٹی سے فارغ ہوا اور 200 کا 200 بچہ وہ پاکستان وہاں کے ایک بڑے ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے, جی ہم چلو یہاں پہ آپ کو سروسز دینا چاہتے ہیں, سو ان کو ضرورت نہیں ہوگی. سو باقاعدہ ضرورت ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور اس کی ایک باقاعدہ چین بھی تو کوئی بیچ میں بنے نا جو اس کو ریگولیٹ کرے.
ایگزیکٹلی میں ادھر ہی آنا چاہ رہی تھی. اب سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کا ہے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا ہے کہ وہ اپنا کوئی ایسا میکینزم بنائے. انفارچونیٹلی ابھی تک مجھے جو کمیونٹی سے انگیجمنٹ ہے اس کا کوئی سیگمنٹ ایز سچ مجھے اپنے کریکولم کے اندر نہیں ملتا, اس اسٹرکچر کے اندر نہیں ملتا. بچے ضرور جاتے ہیں, ابھی بھی جاتے ہیں, انٹرنشپ کے نام پر جاتے ہیں, کرتے ہیں. انڈیویجلی ہمارے پاس آ جاتے ہیں, جو بچہ ایفرٹ کرتا ہے اس کے پیرنٹس نے ایفرٹ کیے وہ آ کے کہتے ہیں جب ایک لیٹر ریکمنڈیشن دے دیں ہم انہیں دے دیتے ہیں. بٹ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کتنی ایکسس آف اپرچونیٹیز موجود ہے. لیکن جنرلی اگر آپ یہ کہیں کہ ایز اے سسٹم کہ ٹھیک ہے جی اتنے بچے ہم نے اتنے ہنڈریڈ بچے ہم نے اس انسٹیٹیوشن میں بھیجنے ہیں یا آپ ہم سے مانگیے ہمارے پاس اس فیلڈ کے بچے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یوتھ ہوتی ہے ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے پاس انرجی ہوتی ہے اینڈ دے فیل دے کین ڈو اینی تھنگ, تو وہ جو چیز ہے اس کو ایکچولی اسٹریم لائن کرنا ہوتا ہے ان کی انرجی کو اور وہ چینلائز کرنی ہوتی ہے. اس کا بالکل کوئی ایلیمنٹ ایٹ لیسٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر ابھی تک نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں آن دا کانٹریری اٹ از ڈسکریجڈ.
صحیح,
ڈسکریج
ہو گئی. یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسی کوئی انگیجمنٹ ہو گئی اس سے شاید یونیورسٹی پہ کوئی ایسا امپیکٹ آ جائے گا یا کچھ اس طرح سے. تو وہ جس طرح ہم نا ابھی اس خوف میں ہیں, پر شاید ہمیں کہیں نہ کہیں فیئر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایز این اکیڈیمک انسٹیٹیوشن شاید پبلک کے لیے, اور خاص طور پبلک مینس جو کمیونٹی, اس کے لیے شاید اوپننگ کرتے ہیں ان آئیڈیاز کی. پر ہیپس ہمیں فیئر ہوتا ہے کہ ریسیپشن نہیں ہوگی یا کوئی ریجیکشن ہوگی. ایسا نہیں ہے, نالج میرا خیال ہے اسی طرح
اضافہ بالکل. دیکھیں نا پاکستان کے بارے میں, پاکستان کو ایڈوانٹیج یا اس کی جو قوت سمجھی جاتی ہے نا کہ وہ یوتھ ہے, اور اس کا کم و بیش 60% لوگ جو ہیں وہ 35 یا 40 سے نیچے ہیں, اور یہ اس کی پاور ہے, اس کی اسٹرینتھ ہے. سو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جنرل مشرف کے دور میں, آپ یہ کہہ لیں کہ 2000 کے اوائل میں یا 90 کے آخر میں, باقاعدہ ایک منسٹرز کو یہ کام تفویض کیا گیا تھا کہ وہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں اس کام کو. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ نوجوانوں کو مصروف رکھنے کے لیے, نیشن بلڈنگ میں ان کے کردار کو یقینی بنانے کے لیے ان کے رول کو یوز کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ میکنزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ تجویز کریں گی کہ انسٹیٹیوشن کے لیول کے اوپر اس کو انگیج, پہلے ہم سنتے تھے کہ کبھی شہری دفاع کے محکمے ہوتے ہیں, یہ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے یہ سارا کا سارا سسٹم. سو کہ وہ کچھ کریں, جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کچھ کریں اس پہ.
ایگزیکٹلی, بالکل جی, بالکل کریں. آپ دیکھیے کہ بچوں کی گرومنگ بہت امپورٹنٹ ہے, ڈگری اور تھوڑی بہت ٹریننگ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن جو ان کی آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے, جو اب دیکھیے یہ زمانہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر کا نہیں رہا. اب آپ کے پاس آئیں گی انٹرنیشنل کمپنی جن سے آپ کو جاب لینی ہے, وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں امیڈیٹلی کہ اچھا آپ گریجویٹ ہیں, آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں, کم وتھ 2 years آف ایکسپیرینس. اب وہ بچہ کہاں سے لائے؟ تو اس لیے اگر دیکھیں اٹ ول بی گریٹر سروس ٹو ورلڈ.
تو کیا انٹرنشپ اس کو اس ضرورت کو پورا کرتی ہے؟ کیونکہ انٹرنشپ کا تصور,
انٹرنشپ دیکھیں نہیں, دیکھیں میں ابھی بھی کہوں گی انٹرنشپ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے نام پر ان کے آئی مین پرائم منسٹر انٹرنشپ شروع رہی ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی, اس میں بھی کچھ حد تک ہے. لیکن وہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہاں اپرچونیٹیز کی بات ہے. پھر
بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا, اور ہم ان سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ اپنے آپ کو والنٹیئر ضرور کریں. اور ضروری نہیں کہ ہر کام کا جو معاوضہ ہے, جو ریوارڈ ہے, وہ صرف پیسے کی صورت میں, تنخواہ کی صورت میں آئے. آپ بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس زمین کو, اس سسٹم کو, اس نظام کو, اور یقیناً ہم اس کے بینیفیشری بھی ہیں, ہم نے بھی خود اس کا فائدہ حاصل کیا ہے. سو ہمیں کچھ پے بیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے سوسائٹی کو, سماج کو, تاکہ ان تعلیمی اداروں کو جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. سو میں اپنے خاص طور پہ جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر کچھ بھی نہیں تو وہ اپنے ہی کسی پرائمری اسکول میں چلے جائیں جہاں سے وہ فارغ التحصیل تھے, تو وہ اس پرائمری اسکول میں کوئی بھی کام کریں, ٹیچنگ کا کام بھی ہو سکتا ہے, تاکہ گارڈننگ کے بارے میں اگر ان کے کچھ کانسیپٹس ہیں تو وہ شیئر کریں. جیسے کلین اینڈ گرین پاکستان کے اندر کیمپین ہے, اس میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں. سو یہ والنٹیئر کرنا بہت ضروری ہے, اور ساری ترقی یافتہ دنیا کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. سو آپ کا اس سیگمنٹ کو سننے کا, پسند کرنے کا شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. ہمارا سیگمنٹ ہے صحت زندگی ہے, اور اس میں بھی ہم خوراک کے ذریعے صحت کو جس طرح بہتر رکھا جا سکتا ہے, کہا جاتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے, اور خوراک بہت ساری چیزوں کو نہ صرف ایون بیماری کے اندر یا تکلیف یا بعض کنڈیشنز کے اندر ہیلپ دیتی ہے بلکہ پریوینٹ بھی کرتی ہے. سو آج کل پاکستان میں سردی جو ہے وہ غیر معمولی ہے, تاکہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ معتدل موسم ہوا کرتے ہیں وہاں پہ بھی سردی پڑ رہی ہے. کوئٹہ میں تو ریکارڈ سردی ہے, کشمیر میں اور ان علاقوں میں بہت زیادہ تعداد میں اموات بھی ہو چکی ہیں, اور اگر ہم لاہور کی بات کریں, پنجاب کے علاقوں کی بات کریں, تو وہاں پہ فاگ ہے, سموگ ہے, شدید سردی ہے,
اور یہ چیزیں جو ہیں جب بھی اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پاکستان بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ہمیں اپنی صحت کے بارے میں تشویش میں مبتلا نظر آتے ہیں. کھانسی، بخار، نزلہ، یہ تو عام چیزیں ہوتی ہیں، سائنس کے ایشوز ہو جاتے ہیں. لیکن بات ہم کرتے ہیں عائشہ خالد سے، ماہر امور غذائیات ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس شدید سردی میں اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا بہتر غذائیں ہو سکتی ہیں جو گھر کے اندر بندہ رہ کے اپنے آپ کو کیور بھی کرے اور فٹ بھی رکھے. عائشہ بہت شکریہ آپ کا.
جی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو عائشہ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ بھی سردی کی لپیٹ میں ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں یہ بتا دیں اور باقی دنیا کیا کرے سردی سے بچنے کے لیے.
اصل میں یہ اثر جو وائرل ہیں یہ جب ایک دفعہ کو اٹیک کرتے ہیں تو یہ کسی بھی دوائی سے کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتے. البتہ یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کام اپنا ضرور کرتے ہیں اپنے ٹائم پر. تو اس کا کیا ایک بہتر طریقہ ہے کہ جو سردی کی لہر جو چل رہی ہے جس طرح سے اس کو وہ افیکٹ نہ کرے یا آپ کو بیماریاں نہ لگنے، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، لوگوں کو نمونیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شدید سردی اس قدر زیادہ ایکٹیو آپ کی جو بیماریاں ہیں، جیسے کہ نمونیا انیکٹیو فارم میں ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کی جرمز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، سیویئر انفیکشن ہے، وہ ہونے کے خطرات ہوتے ہیں. تو سردی سے بچنے کا، جیسے اب میرے سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کھانسی، نزلہ، زکام، اس کے لیے بہت اچھی جو دو تین چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں، کور رکھیں، اوور ریپ نہ کریں مگر کور ضرور رکھیں، اپنے پاؤں ہاتھ آپ کے ننگے نہ رہیں، ٹھیک ہے، دے شوڈ بی پراپرلی کورڈ، اپنے سر کو ڈھک کے رکھیں، رات کو سوتے ہوئے میں بھی اپنے سر کو ڈھکیں، آپ اپنے ساکس، جس طرح عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساکس لوگ پہن کر سوتے ہیں لیکن سر نہیں ڈھکتے. تو جو یہ وائرلز ہیں اس کے لیے بہت ایک اچھی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سر کو ڈھک کر سوئیں، اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ بہت فریش فیل کریں گے نزلہ زکام کی کیفیت میں بھی. اس کے علاوہ کھانے کی اگر میں بات کروں تو اس میں بہت بہترین دو تین چیزیں ہیں جس میں ایک قہوہ میں جلدی سے بتاتی ہوں. اس میں ایک ہلدی کا قہوہ ہے جس میں آپ کا دار چینی، اجوائن اور باقی جو چیزیں جو جو بھی گھر پہ خواتین استعمال کرتی ہیں ان سب کے ساتھ ایک یہ چیز کہ آپ ہلکی سی اب پنچ یعنی چٹکی بھر ہلدی کا استعمال اس کے ساتھ کریں. ہلدی کیا کرتی ہے کہ اس میں اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ نزلہ، زکام، کھانسی اور اس طرح کے جو جرمز ہیں جس بھی وائرل کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے، یہ آپ کے ان جرمز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتی ہے اور آپ کو ہیلپ کرتی ہے ان سب چیزوں سے بچنے میں. اور اجوائن اور جو دار چینی ہے اس کی بھی جو تاثیر ہے وہ گرم کہی جاتی ہے، وہ بھی آپ کو ظاہر ہے حرارت جب فیل کرائے گی اور اندر سے انٹرنل ٹیمپریچر کو مینٹین کرے گی باہر کے ٹیمپریچر کے مقابلے میں، تو وہ فائٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی. اسی طرح سے آپ جو وائٹمن سی ہے یا جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جیسے لیمو میں مالٹا ہے، کینو ہے، اب یہ جتنے بھی ترش پھل ہیں جس میں ہمارے پاس امرود بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اب امرود کے اندر وائٹمن سی بہت ایمپل کوانٹیٹی میں ہے. اب ان سب کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گلا خراب ہے تو مالٹا چھوڑ دو، گلا خراب ہوگا ہی نہیں جب آپ اینٹی آکسیڈنٹس لے رہے ہوں گے آلریڈی. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جب گلا خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گلا خراب شاید کچھ کھٹا ہے.
ویسے ضمناً پھر میں یہ پوچھ لوں عائشہ، یہ بتائیں کہ جو بڑے غلط تصورات ہیں اور بالکل مختلف تصورات ہیں فوڈ کے بارے میں، خود بھی بات کرتا ہوں ایون اپنے گھر والوں سے تو کہتا ہوں جی ہاں بلڈ پریشر اس سے ہو جائے گا، اس سے گلا خراب ہو جائے گا، ٹھنڈا نہیں کہنا، گلا خراب ہے سر کچھ سرد نہیں لینا. امریکہ میں بتا دیں کہ یہاں پہ تو اگر گلا خراب ہو تو کہتے جائیں آئس کریم کھائیں اور برف کھائیں اور ٹھنڈی چیزیں کھائیں.
ہاں ہاں بات وہی آ جاتی ہے، بات وہی آ جاتی ہے اور وہی آ جاتی ہے کہ آپ کو ایک وہ چاہیے نا، ایک ڈیفینس چاہیے، سیلف ڈیفینس چاہیے، جبکہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا ٹھنڈے کے ساتھ اور آپ کی جو یہ چیز ہے جس طرح کی جی کھٹا نہیں کھائیں، یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں، وہ سمپٹمس کو ایگری ویٹ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ آپ کو وجہ آپ کی بنتی ہیں ان سب چیزوں کی. وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر میں وہ چیزیں موجود ہیں اور آپ کی قوت مدافعت اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو اٹیک کر رہی ہیں. اور سردی میں خاص طور پہ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ جرم ہے ہی سردی کے، ٹھیک ہے. اب نزلہ زکام کی اگر میں آپ کو مثال دوں، نزلہ زکام، کھانسی، بخار تو آپ کو گرمیوں میں بھی ہوتا ہے،
بالکل،
ٹھیک ہے،
نمونیا آپ کو گرمیوں میں بھی ہوتا ہے, مگر ان کا اثر جو ہے وہ ونٹر میں اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا گرمیوں میں ہوتا ہے, اور گرمیوں میں اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا سردیوں میں ہوتا ہے. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ آپ کی قوت مداخلت اگر ٹھیک ہوگی تو ظاہر ہے آپ ان سب چیزوں سے بہت اچھے طریقے سے اس کی. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں, کھاتے رہیں, پیتے رہیں. جن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ جیسے آج کل گاجر کا جوس ہے, وہ وائٹامن اے ہے اس میں بہت اچھی تعداد میں وائٹامن اے, اور پھر جوس اس کا استعمال اس لیے بھی کر سکتے ہیں کہ کیلوریز اتنی زیادہ نہیں ہے, آپ کو پین کا بھی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ وہ پھل نہیں سبزی ہے اور اس میں کیلوریز کمپیریٹیولی کم ہوتی ہیں, پھلوں میں کیلوریز چونکہ زیادہ ہوتی ہیں.
صحیح, تو یہ آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں تو اس میں بندہ بچت ہو سکتی ہے. اور صحیح ہے کہ آف کورس باقی بھی بچنا ہے.
پھر یہ بھی کہ جیسے بالکل پھر جیسے یہ کہ کالی مرچ کا استعمال کریں زیادہ, کمپیریٹیولی زیادہ کریں, اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آملیٹ بنایا جا سکتا ہے, بوائل کیا جا سکتا ہے انڈے کو, اس میں اسپرنکل کر کے کیا جا سکتا ہے. انڈا بذات خود سردیوں کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ایک سے دو کھجوروں کا استعمال کریں, اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی تاثیر بھی گرم کہی جاتی ہے کہ وہ گرم ہے. گرم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کیلوریز وائز زیادہ ہے اس کو ہم گرم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مچھلی کا استعمال کریں, مچھلی ایک بہت اچھا سائنس ہے, اس میں بھی ہمارے پاس بہت اچھے وائٹمنس ہیں, بہت اچھی اومیگا 3 اومیگا 6 اومیگا پائے جاتے ہیں جو کہ اچھا فیٹ ہے. زیتون کا استعمال کیا جائے, زیتون کے تیل کا استعمال کیا جائے, دودھ کے اندر ڈال کر رات کو سونے سے پہلے لیوک وارم ملک, لیوک وارم ملک اس میں ایک آدھا چمچ استبول کا ڈال لیں, یا آپ ساتھ ایک آدھا چمچ اولیو آئل ڈال لیں, وہ بھی بڑا اچھا ڈیفینس ہے سردیوں کے حوالے سے.
ٹھیک ٹھیک, عائشہ بہت شکریہ, ہم آپ کو تجویز دیں گے. جب آپ نے پروگرام ختم کیا ہے تو آپ نے ہمارے بہت سارے لسنرز کی طرح کھانسی بھی کی ہے, تو ہم آپ کو تجویز دیں گے کہ یہ چیزیں آپ خود بھی استعمال کریں تو ہم آپ کو بھی ڈھیر ساری
استعمال کرنے کے ساتھ مجھے بہت اثر ہوا ہے ان سب کا. اور ادرک ایک میں چھوٹی سی اور چیز دوں گی کہ ادرک کا استعمال, ادرک کے قہوے کا, یعنی قہوے میں جب ادرک ڈالنے تھوڑا سا تو وہ بھی بہت اچھا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اسپورٹس کا. بات ہم کریں گے اسپورٹس میں کرکٹ کی, آپ کا بھی فیوریٹ کھیل, میرا بھی. اور کرکٹ میں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ, تو ایک تو یہ کہ پاکستان نے T20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے جو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا. بنگلہ دیش کا پاکستان آنا ایٹ سیلف ایک خبر تھی, اور کافی مشکلوں کے بعد, کافی تردد کرنے کے بعد یہ ٹور جو ہے وہ فائنلائز ہوا ہے. اور T20 کے لیے جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے وہ بھی خاصا دلچسپ ہے. کئی ایک ایسے پلیئر جن کے بغیر لگتا تھا کہ ٹیم نہیں کھیل سکتی, ان کو ڈراپ کیا گیا ہے. کچھ نئے چہرے آئے ہیں اور کچھ سینئرز کی بھی واپسی ہوئی ہے, جیسے محمد حفیظ اور شعیب ملک. اور جو نئے چہرے ہیں ان میں احسان علی ہیں, حارث رعوف ہیں اور عماد بٹ ہیں, ان کو پہلی مرتبہ پاکستانی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. انالیسز ہم لیتے ہیں پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے اوپر, T20 سیریز کے اوپر, بنگلہ دیش کی سیریز, اور پھر PSL کے اوپر. مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ممتاز کرکٹ کمنٹیٹر ہیں. اقبال بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ہیں.
جی اسد, آپ کا بھی بہت شکریہ.
تو اگر ہم پہلے بات کر لیں انٹرنیشنل کرکٹ کی, واپسی ہوئی, پہلے سری لنکا کھیل کی گئی ہے, اب بنگلہ دیش نے ہمیں بھر دی, اگرچہ مختلف مرحلوں میں ہے یہ سیریز, لیکن بہرحال وہ پاکستان آ رہے ہیں. T20 سیریز ہوگی, پھر PSL ہوگا, ٹیسٹ سیریز میچز بھی ساتھ ساتھ چلیں گے, ایک ایک روزہ میچ بھی کھیلا جائے گا. کیسی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے, پاکستان کے شائقین کے لیے؟
دیکھیں, بڑی اچھی خوشائن بات ہے. 3 مارچ 2009 کو جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پر گدافی اسٹیڈیم لاہور کے باہر اٹیک ہوا, تو اصل 6 برس تک پاکستان میں کوئی ٹیم نہیں آئی. پھر مئی 2015 میں زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی, لیکن اس وقت ICC کے میچ آفیشلز نہیں آئے تھے اور لاہور میں ون ڈے اور T20 ہوئے. لیکن پھر اس کے بعد جب PSL کے 2 فائنلز لاہور یہاں پاکستان میں منعقد ہوئے, اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل 11 آئی, سری لنکا کی ٹیم آئی, تو رستے کھل گئے بین الاقوامی کرکٹ کے. اور اب بنگلہ دیش, جس نے بڑی جو ہے تامل سے کام لیا, بڑے ناز نخرے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے اٹھائے, لیکن میں آپ کو اندر کی جو اطلاع دوں یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی نظریں جو ہے ایشیا کپ جو سپٹمبر میں پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے اس پر مرکوز ہیں, کیونکہ ایشیا کپ میں بھارت کی ٹیم پاکستان آ کر نہیں کھیلے گی, اور ایشیا کپ میں افغانستان کی ٹیم پہ بھی پاکستان آنے کے امکانات کم ہیں. تو بظاہر لگتا یہی ہے کہ بنگلہ دیش نے کوئی ڈیل کی ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ نظم الحسن کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ पाकिस्तान में भारत की टीम नहीं आएगी तो फिर मैचेस पाकिस्तान में होना मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पे कोई आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि बांग्लादेश में एशिया कप जो है सितंबर में हो और बांग्लादेश की टीम तीन फेजेस में पाकिस्तान आए। लेकिन पाकिस्तानी शायकी ने क्रिकेट के लिए ये एक बड़ी खबर है क्योंकि आप देखें श्रीलंका गई खेलकर अब बांग्लादेश आ रही है, दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के,
जो की एक अच्छी खबर है। इकबाल बेग साहब, आप जरा बात करते हैं ये T20 स्क्वाड के ऊपर, टीम बैलेंस आपको कैसा नजर आता है, नए प्लेयर्स को मौका मिलना कैसी कहना चाहिए कि कैसी डेवलपमेंट है आपके ख्याल में, और कुछ प्लेयर्स का ना होना जैसे वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, फखर समा, इनको तो खास तौर पे समझा जाता था कि ये शायद मुस्तकिल हिस्सा हैं T20 स्क्वाड का। सो हारिसवेल भी नहीं, हारिसवेल तो शायद T20 की जो PSL होने जा रहा है उसमें भी किसी जगह पे नहीं है, तो ये नई टीम जो बनी है, टीम सेलेक्ट हुई है, इस कॉम्बिनेशन पे आपकी राय?
देखिए मिसबाउल हक ने ये यूथ और एक्सपीरियंस का इम्तिजाज रखा है। आप देखें इसमें काफी यंग प्लेयर हैं। इमाद भट्ट जो था वो 2016 में पाकिस्तान टीम जब एक T20 खेल ली थी मैनचेस्टर में तो पाकिस्तानी टीम के साथ था लेकिन उसको खिलाया नहीं गया, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में। फिर हारिस रऊफ जिसने बिग बैश लीग में 17 विकेट हासिल किए, उसने अपने सिलेक्शन को खुद साबित किया और इन्होंने हारिस रऊफ को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया है। अब इस तरह मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के हवाले से बात हो रही है, मिसबाउल हक पहले ही कह चुके हैं कि खिलाड़ियों की डिस्क्रिशन पे नहीं होगा कि उनकी मर्जी पे हो कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलेंगे कौन सा नहीं खेलेंगे। और मेरे ख्याल में इन दोनों को T20 स्क्वाड में शामिल न करके ये मैसेज दिया गया है दीगर क्रिकेटर्स को कि अगर कोई खिलाड़ी ये चाहता है, ये समझता है कि हम सिर्फ T20 लीग जिनमें पैसे बहुत हैं वो खेलकर पाकिस्तान खेल जाएंगे तो वो गलत होगा। और फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, फखर जमान के अगर आप मैचेस उठाकर देखें तो 15 रन गुज़िश्ता 5 मैचों में उन्होंने बनाए।
क्या रीजन है, फखर को रीड कर लिया इंटरनेशनल बॉलर्स ने, फखर को खेलने नहीं देते, पर फखर की टेक्निक्स फॉल्टी है, क्या वजह है?
ये आपने बड़ा टेक्निकल पॉइंट रेज किया है असद, वाकई में लगता यही है कि फखर जमान की जो बैटिंग है उसको स्टडी कर लिया है गैर मुल्की कोचेज ने और उसकी वजह से फखर जमान इतना कामयाब नहीं हो पा रहा। जिस
उस्मान कादिर और शादाब दोनों लेग ब्रेक बॉलर हैं, दोनों टीम का हिस्सा हैं।
उस्मान कादिर की बहुत जबरदस्त दोस्ती है बाबर आजम से और बाबर आजम की इंसिस्टेंस पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया, वरना आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस वो ये कह रहे थे
इमिग्रेशन
ले रहे से खेलने के लिए कोशिश करूंगा। तो अब मुझे लग रहा है कि उसको क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह ऑस्ट्रेलिया का दौरा करा के वापस ले आए तो इस मरतबा शायद उसको चांस दे क्योंकि शादाब खान की परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, उस्मान कादिर को इसलिए रखा गया है।
तो अब मिर्जा इकबाल बेग साहब, अब अगर हम टीम पे टोटल नज़र डालें और बांग्लादेश वो भी बड़ी स्पिरिटेड टीम है, सो अगरचे हालिया दिनों में उससे कुछ सेटबैक्स भी हुए हैं, इवन अफगानिस्तान से भी शिकस्त हुई है, सो कैसे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या तवक्को है एक बात, और क्या पाकिस्तान अपनी नंबर वन पोजीशन मेंटेन रख पाएगा इस सीरीज में फतह के बाद?
देखिए T20 में कुछ कह नहीं सकते, आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस श्रीलंका की जो बी टीम आई थी वो 3-0 पाकिस्तान को हरा कर गई और बांग्लादेश की में भी टैलेंट बहुत है, बांग्लादेश में बड़े यंगस्टर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, मुकाबला तो वो करेंगे। और मिसबाउल हक ने इसलिए चांस लिया है, होम सीरीज है कि होम सीरीज में आप यंगस्टर्स को आजमा सकते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप एकतरफा मुकाबला ना समझें बांग्लादेश से, बांग्लादेश की टीम जो है वो खासी बेहतर है अगर कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक पॉइंट का फर्क, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इस वक्त नंबर 2 है रैंकिंग में और पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में नंबर 1 है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला होगा सर, आप ये नहीं समझे कि ये वन डे या वन साइडेड एक तरफा सीरीज हो।
जी अब आ जाते हैं जरा बाबर आजम और PSL के ऊपर। बाबर आजम के लिए इटसेल्फ एज कैप्टन, T20 कैप्टन, ये पहली सीरीज होगी, सो उनकी कैप्टनसी की क्या क्वालिटीज आपको नजर आई हैं? एक सीरीज अगर उन्होंने वहां पे ओडीआई तो खेली है एज कैप्टन।
बाबर आजम को भी बहुत कुछ सीखना है, उनपे कप्तानी का बोझ डाल दिया गया है, इस वक्त वो पाकिस्तान के टॉप के बैट्समैन है लेकिन हमें उन्हें बहुत कुछ सीखना है। ऑस्ट्रेलिया में जो T20 सीरीज में एक तो वॉश आउट हो गया, 2 मैचों में उन्होंने कप्तानी की वो झलक नजर नहीं आई उनकी कप्तानी की। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में बाद लोग तो ये कह रहे थे कि बाबर आजम मैदान में कप्तान होंगे और मैदान से बाहर मिसबाउल हक कप्तान होंगे, लेकिन अब देखते हैं कि बाबर आजम किस तरह से परफॉर्म करते हैं एज अ कैप्टन। एज अ बैट्समैन तो वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं लेकिन एज अ कैप्टन वो क्या करते हैं ये देखना होगा।
مرزا اقبال بیگ صاحب آخری بات اور وہ پی ایس ایل پی ہم ختم کریں گے. پی ایس ایل سیزن 5 پورے کا پورا ایونٹ پاکستان میں کم و بیش 34 میچز انٹرنیشنل پلیئرز, کتنا بڑا یہ میلہ ہے اور اس کو کیسے کیپٹلائز کرنا چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ اپیل کے لیے, انٹرنیشنل کرکٹ کو اپیل کرنے کے لیے؟
دیکھیں اسد, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے چیلنجنگ ٹاسک ہے, لیکن پاکستانی شائقین میں کرکٹ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے. آپ دیکھیں 3 میچز انہوں نے ملتان میں رکھے ہیں, 8 میچز انہوں نے جو ہے وہ راول 8 میچز انہوں نے وہاں رکھے ہیں, کراچی میں راول پنڈی میں بھی 8 میچز ہیں. تو مطلب پاکستانی شائقین میں کرکٹ کے لیے موقع ہے کہ اسٹارز کو ایکشن میں دیکھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے جو ایسی ٹیمیں ہیں جو انگلینڈ, آسٹریلیا یا پھر ساؤتھ افریقہ, ان نیوزی لینڈ, ان کے آنے کے دروازے کھلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل ان شاء اللہ اگر کامیابی سے ہو گئی تو آپ یقین جانیے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو, بہت ساری ٹیموں کو پاکستان میں ایکشن.
بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب, ممتاز کرکٹ کمنٹیٹر, آپ ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.